पे, अभी से दिल चाह रहा होगा भागने का, ऐसा ही है ना। तो ऐसा होता है क्योंकि ये कोई पिकनिक पॉइंट तो है नहीं कि जहां दिल लगे आपका। ऐसे कई वाकया सामने आए हैं कि आए बैठ गए, फिर एक दो दिन में बहुत बोर होने लगे, दिल चाहा। पिछले साल भी एक साथी भागे थे, मैंने बताया कि भाई जायज नहीं है, कह रहे रोने लगे थे बिल्कुल ना। तो ये अल्लाह के घर में जो आप बंद के बैठ गए हैं ना, बस समझो ये इबादत शुरू है। इस जमाने में अल्लाह किसी को तौफीक दे दे कि उसके घर में बिस्तर डाल के कोई पड़ जाए, दिल लगे या ना लगे, बस समझो यही इबादत है। और इबादत में जितना खून जलता है ना, जितना खून जलता है, जितना दिल को रगड़े लगते हैं। दिल को रगड़े कब लगते हैं? जब किसी काम का दिल नहीं चाहता, फिर रगड़े लगते हैं दिल को। तो एक शायर ने कहा है ना, गालिबन हजरत मजजूब रहिमहुल्लाह ने, आईना बनता है रगड़े लाख जब खाता है दिल, कुछ ना पूछो दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है दिल। जब दिल को खूब खूब रगड़े लगते हैं ना, तो फिर दिल निखरता है और दिल की सारी ख्वाहिशात पूरी होती हैं, तो दिल फिर बनता नहीं है, बिगड़ता है। तो ये जो एतकाफ में बैठे हैं, इनका दिल अभी से घबराना शुरू हो जाएगा। तो फिक्र ना करें, ये जो अल्लाह ताला आपका दिल नहीं लगा रहे, ये आपको संवारने के लिए, बनाने के लिए, समझ रहे हैं? भागने की इजाजत नहीं है। दूसरा, मेरे गले के लिए भी दुआ करें, मुझे जो तरावी पढ़ने में जो मुश्किल हो रही है ये मैं ही जानता हूं, आवाज नहीं निकल रही है मेरी, जो आप सुन रहे हैं ना ये ओरिजिनल आवाज नहीं है, ये दो नंबर आवाज है जो आप सुन रहे हैं मेरी। असल आवाज मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अपना कमाल नहीं है, तिलावत में बहुत अच्छी है, लेकिन मैं 4 साल से सुना रहा हूं और ऐन रमजान में गला खराब होता है, बैठ जाती है आवाज। अब थोड़ा सा निकालू ना सुर, तो वो अंदर से कुछ चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं मुख्तलिफ किस्म की, उन चीजों को रोकने के लिए सुर के बगैर ही पढ़ता हूं मैं। तो इसी तरह चलाते चलाते 25 पारे हो गए, और जैसे ही ईद का चांद नजर आएगा एकदम गला ठीक हो जाएगा। कुछ इसका इफ्तारी से गहरा ताल्लुक है, वल्लाहु आलम। डॉक्टर लोग कहते हैं इफ्तारी में ये खाओ, बचेंगे कैसे जिंदा जब डॉक्टरों के मशवरे पे इफ्तारी में खाएंगे। गला खराब है ना, जिस्म तो सही है, अगर डॉक्टरों के मशवरे पर चले ना इफ्तारी में, ये थोड़ा सा वो खजूर चाट ली, गुटली उसकी, थोड़ा सा जमजम सूंघ लिया, तो इस तरह चलेंगे तो गला तो सेट हो जाएगा, मगर ताकत तवानाई बोलने की भी खत्म हो जाएगी। आज हमने 25वां पारा पढ़ा है, इलैही युरद्दु इल्मुस्सा वमा तखरुजु मिन थमरातिन मिन अकमामिहा वमा तहमिलु मिन उन्था वला तज़ऊ इल्ला बिइल्मिह। इस पारे में मुकम्मल तौहीद ही तौहीद, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। कयामत का इल्म उसी को, इल्म भी उसका कामिल। वमा तखरुजु मिन समरातिन मिन अकमामिहा, होशों से जो फल निकलते हैं ना, उन होशों में क्या है वो तक जानता है। वमा तहमिलु मिन उन्था वला तज़ऊ इल्ला बिइल्मिह, माँ के बतन में क्या है, लड़का है लड़की है, ये सब उसके इल्म में है। पोशीदा बातों को भी जानता है और खुली बातों को भी जानता है। सूरह दुखान भी हमने पढ़ी है। सूरह दुखान में अल्लाह ताला ने, बल्कि इससे पहले सूरह जुखरुफ, उसमें अल्लाह ताला ने अहले दुनिया की एक मिसाल दी है। वो मिसाल इसलिए दी है कि मुशरिकीन मक्का ये कहते थे, लौला उन्ज़िला हाज़ल क़ुरआनु अला रजुलिन मिनल क़रियतैन अज़ीम, अल्लाह ने अगर इस कुरान को नाजिल करना था तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मिस्कीन और गरीब पर क्यों नाजिल हुआ? गरीबों और मिस्कीनों का मुआशरे में मकाम नहीं होता ना, है भाई? होता है, कोई मकाम नहीं होता। تو وہ کہتے تھے کہ یہ دونوں بستیوں میں طائف اور مکہ میں جو سب سے عزت دار سردار ہے، دولت مند ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا سیلیکٹ کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں ہوتے، غریب مسکین۔ اس کا اللہ نے جواب دیا، فرمایا کہ دنیا جو ہے نا، دنیا کی دولت یہ تقسیم کرنا کس کا کام ہے؟ ہمارا، اس میں تمہارے مشورے کا دخل نہیں ہے۔ تو جو نبوت کی دولت ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے، وہ بھی ہماری مرضی سے تقسیم ہوگی، ہماری مرضی سے ملے گی، اس میں بھی انسان کے مشورے کا دخل نہیں ہے۔ سیاسی لوگ تو سلیکٹ ہوتے ہیں انسانوں کی سلیکشن سے، انبیاء کی سلیکشن الیکشن سے نہیں ہوتی، بلکہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دولت ہے نا، دولت اس کی ہماری نظر میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی مقام ہی نہیں۔ کیوں؟ دلیل دی کہ اگر یہ خوف نہ ہوتا، یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ دولت کو دیکھ کر، کافروں کی دولت کو دیکھ کر سارے اہل ایمان کافر ہو جائیں گے، تو ہم کافروں کو اس سے بھی زیادہ دولت دیتے، کیونکہ ان کے لیے کیا ہے؟ دنیا۔ جس نے دنیا ہی میں سارے مزے اڑانے ہیں تو اس کو دنیا میں تو دو کم از کم۔ تو فرمایا کہ لیکن ہم اگر بہت زیادہ دے دیتے، اتنی دیتے کہ لبیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکیون، ان کے تکیے، ان کے سیڑھیاں، ان کی چھتیں، ان کی الماریاں سونے اور چاندی کی بناتے، ہم اتنی دولت دیتے غیر مسلموں کو جو اللہ کو نہیں مانتے، اتنی دولت دیتے۔ نافرمانوں کو اتنی دولت دیتے کہ ان کے گھروں میں سیڑھیاں کس کی ہوتی؟ سونے کی۔ لیکن فرمایا اگر اتنی زیادہ، اتنا فرق کر دیتے نا، تو یہ اہل اسلام کی آزمائش بہت زیادہ ہو جاتی۔ ابھی یہ ان کی تھوڑی سی ترقی دیکھ کر ایمان سے ہاتھ دھوتے ہیں، کہتے ہیں اگر ہم برحق ہیں تو چاند پہ امریکہ نے قدم کیوں رکھا؟ ہے بھائی، ہم اگر برحق ہیں تو ہماری ٹرینیں تو چلتی نہیں ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں ان کی ٹرینیں رکتی نہیں ہیں، ایک آئے گی فورن پلیٹ فارم پہ دوسری۔ اتنی ترقی، ٹرینوں کو دیکھ کے اندازہ لگا لو کسی ملک کی ترقی کا۔ تو اس سے مسلمان سوچتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے محبوب ہیں تو کم از کم ٹرینوں کا انتظام ہی اللہ صحیح کر دے۔ ہمارے پاس تو نہ بجلی، ابھی بھی جنریٹر چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی بھی جنریٹر چل رہا ہے، یہ تو شکر ہے دور ہے، ورنہ آواز اتنی آتی تو پتہ چل جاتا۔ تو نہ ہمارے پاس گیس ہے نہ بجلی ہے، ہم مظلوم بھی ہیں اور دہشت گرد بھی کہلاتے ہیں، پٹتے بھی ہیں پھر بھی کہلاتے کیا ہیں؟ دہشت گرد۔ عجیب، کوئی ترس بھی کھانے والا نہیں ہے ہم پر۔ یا تو ہوتا نا، ہمیں مار رہے ہوتے تو کہہ رہے ہوتے دیکھو مسلمان پٹ رہا ہے فلسطین میں، برما میں، پاکستان میں، افغانستان میں، لیکن ہم ایسے بیچارے کہ مار بھی کھائیں اور کہلائیں کیا؟ دہشت گرد۔ ہمارے خلاف ایٹم بم بن رہے ہیں، ہمارے خلاف میزائل بن رہے ہیں، اور ترقی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں کچھ اگر پنکھا بھی بنانا ہوتا ہے نا تو ہم ان کو فون کر کے پوچھتے ہیں، بھائی یہ تار ذرا بتا دینا کدھر جوڑنی، کچھ بھی نہیں آتا ہمیں بنانا، کچھ بھی نہیں آتا۔ ایک تھوڑا سا کام ہے الو بنانا، وہ ہم نے تھوڑا سا سیکھا ہوا ہے، کیونکہ غریب آدمی کے پاس جب روٹی نہیں ہوتی نا، کچھ بھی نہیں، تو تھوڑا سا الو بنا بنا کے لوگوں سے کچھ چیزیں لیتا رہتا ہے وہ، کچھ بھی نہیں آتا۔ ہماری ساری کتابیں جو ترقی کی ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی، وہ وہاں سے آتی ہیں۔ تو آج جو نوجوان طبقہ ہے نا، اسکول اور کالج میں پڑھنے والا، اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، یہ خیال نیا نہیں ہے، یہ ہر نبی کی امت کے دل میں خیال پیدا ہوا ہے کہ اگر یہ نبی برحق ہیں تو ترقی یافتہ ان نبی کو ہونا چاہیے تھا، غیر مسلم جو نبی کا مقابلہ کرنے والے وہ کیوں ترقی پر ہیں؟ بھائی سوال سمجھ میں آئے گا تو آگے جواب سمجھ میں آئے گا نا، سوال سمجھ میں آئے گا تو جواب آئے گا سمجھ میں۔ بار بار یہ خیال ہوتا ہے ایک ایک چیز میں ہم ان کے مو، ہمارے پاس جو طیارے ہیں نا F-16، مجھے F-16 کے پائلٹ نے بتایا خود، خود بتایا اس نے کہ یہ طیارے ہم جب امریکہ سے خریدتے ہیں تو امریکہ اس میں کوڈ لگا دیتا ہے، جب چاہے اس کو بند کر دے، لہذا اگر یہ طیارہ کبھی بند ہو جائے تو وہ آئیں گے، وہ ٹوٹا ٹاٹا کیا کریں گے، بٹن دبائیں گے پھر اڑے گا. وہ انہوں نے اس لیے لگائے ہوئے ہیں کہ ایسا نہ ہو یہ ہم ہی پر کرنا شروع کر دیں بمباری، ٹھیک ہے نا. تو ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کہ یہاں یہاں تک گھومنا ہے، ادھر کو نہیں آنا. ابھی سعودی عرب کو امریکہ نے جو طیارے دیے ہیں نا، سعودی عرب نے بھی امریکہ سے طیارے لیے ہیں، بمبار طیارے امریکہ نے دیے ہیں. اس میں شرط یہ ہے کہ سعودیہ کی حدود سے باہر نہیں نکلیں گے، اسرائیل کا رخ نہیں کریں گے. ایسے آلات لگے ہیں کہ پائلٹ اگر نیت بھی کر لینا اسرائیل کی کہ میں نیت کرتا ہوں اسرائیل کی، فوراً پکڑائی میں آ جائے گا، فوراً پکڑائی میں آ جائے گا. پھر وہ طیارے خراب ہوں تو ٹھیک نہیں ہو سکتے، وہی انہی کے انجینئر آ کے ٹھیک کریں گے امریکہ سے. تو یہ طیارے ان کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں کیا؟ کھلونے ہیں اڑانے کے لیے، ہوا میں بچے جیسے اڑاتے ہیں نا کاغذ کے، تو ایسے چلو بھی تھوڑا سا تفریح ہو جائے گی. سعودی لوگ اس پہ بڑا خوش بھی ہوتے ہیں سعودی لوگ جو ہے نا، لیکن تکبر بہت ہے ماشاءاللہ ان میں. تکبر انسان کے پاس کچھ ہو پھر کھڑے تو مزہ بھی ہے نا، کچھ بھی ہے نہیں پھر بھی. وہ ایک ساتھی بتا رہے، میں لائن میں لگا ہوا تھا، ایک سعودی آیا پاکستانی کو ہٹایا، بولا پیچھے ہٹ میں سعودی ہوں، آگے کھڑا ہو گیا. آگے یہ پاکستانی بےچارہ اور پیچھے آ گیا، ٹھیک ہے نا. تو اسلامی ملکوں کے جو حالات ہیں نا وہ تو ایسے چل رہے ہیں بھائی. تو یہی بات مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو ترقی یافتہ تو ان کو ہونا چاہیے تھا. جب یہ ترقی یافتہ نہیں ہے تو یہ سچے نبی نہیں ہے. بالکل یہی بات آج بھی ہے، یہی بات آج بھی ہے. اس کا اللہ نے جواب دیا کہ اصل ترقی اللہ کی نظر میں کون سی ہے؟ آخرت کی ہے. یہ جو دنیا کی ترقی ہے نا، دنیا کی دولت، ترقی کسے کہتے ہیں؟ اچھا کھانے کو مل جائے، اچھا پہننے کو مل جائے، اور اچھی سواری مل جائے، اچھی رہائش مل جائے، عیش اور مستی کی زندگی ہو، یہ ترقی کی مختصر ڈیفینیشن ہے. عیش اور مستی کی زندگی جیسے یورپ کی ہے، نہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ، نہ مہنگائی، بے روزگاری کا تصور نہیں. بے روزگار جو ہوگا نا اس کو حکومت پیسے دیتی، ہمارے ہاں تو حکومت بے روزگاروں کو بھی ٹیکس لے لے کے کنگال کر دیتی ہے. روزگاروں کا روزگار نہیں چھوڑا، بے روزگاروں کو کہاں سے دیں گی. تو اتنی اچھے حالات ہیں. ہمارے ایک دوست تھے آسٹریلیا میں، پولیس آفیسر تھے وہ، پاکستان میں ان کی فیکٹری بند ہوئی، یہاں بھتہ خوری بہت شروع ہو گئی تھی، تو ان کی کپڑوں کی فیکٹری بند ہو گئی. بہت سے لوگوں کی ہوئی ہے چند سالوں میں، تو ان کی بھی بند ہو گئی. اب کھاتی پیتی فیملی سے ان کا تعلق تھا، تو ظاہر ہے پھر گزارا تو نہیں ہو سکتا، تو وہ آسٹریلیا چلے گئے، وہاں پولیس میں بھرتی ہوئے، آفیسر بن گئے. تو بڑی مزے کی زندگی ان کی وہاں پہ، مجھ سے کبھی کبھار رابطہ بھی ہوتا تھا. کہتے ہیں اتنی تنخواہ ہے اچھی خاصی کہ بچ جاتی ہے، اور ہر آدمی کی تنخواہ بچتی ہے وہاں، نہ ڈکیتی ہے، نہ چوری ہے، نہ لوڈ شیڈنگ ہے، امن و امان. پولیس کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا، ڈنڈے ہوتے ہیں، بس ایک اسٹک ہوتی ہے، لاٹھی ہوتی ہے، اسی سے چور پکڑے جاتے ہیں. بڑے مزے کی زندگی. 3 سال گزارے، ارادہ کر لیا واپس آنے کا. جب واپس آئے تو میری ان سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا بھائی جب اتنے مزے میں تھے تو واپس کیوں آئے؟ تو کہنے لگے کہ وہاں اتنی عیاشی ہے کہ انسان کے لیے اپنی عفت اور پاک دامنی کو بچانا ممکن نہیں ہے، عفیف اور پاک دامن بن کے رہنا ممکن نہیں ہے. زنا بہت ہے، جو بچنا چاہے تو لڑکیاں اس کو خود مجبور کرتی ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. میں کسی سے بدگمان نہیں ہو رہا جو آسٹریلیا میں رہتے ہیں، بہت سے الحمدللہ بچتے بھی ہیں، لیکن ایک عمومی بات بتا رہا ہوں. کہنے لگے میں پولیس آفیسر تھا، کئی دفعہ جوان لڑکیوں نے مجھے خود زنا کی دعوت دی. تو جوان آدمی کہتے ہیں میں رک تو گیا، زنا نہیں کیا، لیکن بار بار وہ وسوسے دماغ میں آتے تھے، کئی کئی دن تک کر لیتا تو کیا ہوتا. 3 سال صبر کیا، اللہ نے توفیق دی، اس کے بعد چھوڑ چھاڑ کے بھاگ آئے. کہنے لگے جب میں آ رہا تھا تو مسجد کے امام نے مجھے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا واپس پاکستان. انہوں نے کہا جنت چھوڑ کے جہنم میں جا رہے ہو. کیا کہا؟ बोलो ना भाई क्या हो गया आपको, जन्नत छोड़ के? क्योंकि यहां ना लोड शेडिंग, ना भत्ता, अमन व अमान, सही है ना, पैसा भी कमा रहे हो, घर भी भेज रहे हो, इज्जत भी है, तो यहां क्या जन्नत और वहां क्या है? जाओगे एयरपोर्ट से घर पहुंचते पहुंचते कुछ बटवा चोरी हो जाएगा देखना, मस्जिद में आओगे तो चप्पल नहीं होंगे वापसी पे, ठीक है ना और करेगा कोई केस तुम्हारे ऊपर, ये जो चल रहा है मुल्क में। कहते हैं मैंने उनसे कहा कि मैं दुनिया की जन्नत छोड़ के दुनिया की जहन्नम में जा रहा हूं, लेकिन आखिरत की जहन्नम छोड़ के आखिरत की जन्नत की तरफ जा रहा हूं। ये जन्नत है दुनिया की, आखिरत की आग है ये, इस ऐश और मस्ती पे लानत जिसमें इंसान जानी बन जाए, शराबी बन जाए, अपने ईमान को बेच डाले तो वापस आ गए। तो देखो इस क्यों, इसलिए कि नजरिया दुरुस्त था कि असल तरक्की कौन सी है, बोलो भाई, आखिरत की है। फिरौन ने कितनी तरक्की की, हुकूमत आई ना, लेकिन कोई फिरौन बनना चाहता है हम में से? कोई भी नहीं चाहेगा, कि भाई अंजाम देखा जाता है। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि ऐ ईमान वालों, काफिरों के पास जितनी तरक्की है ना, जो इनके पास दौलत और वसाइल हैं, हम चाहते तो हमारी ख्वाहिश, हमारा इरादा तो ये था कि इनको इतना देते कि ये सोने के निवाले खाते, लेकिन तुम्हारी आजमाइश अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा ईमान डगमगाता है इनके जहाज देख के, इनकी तरक्कियां देख के, तो फिर क्या हाल होता तुम्हारा? इसलिए हमने तुम्हें इतनी आजमाइश में नहीं डाला, इतनी आजमाइश में नहीं, और इनको इतना नहीं दिया कि जिससे तुम बिल्कुल बेईमान बन जाओ। वलआखिरत इंदा रब्बी का लिलमुत्तकीन, फरमाए लेकिन याद रखो आखिरत तेरे रब के नजदीक सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अल्लाह से डरने वाले हैं, सिर्फ उन्हीं को मिलेगी आखिरत। अल्लाह से डरने वाला किसे कहते हैं? डरने का मतलब यह नहीं है कि हर वक्त अल्लाह के खौफ से कांपता रहे, डरना इसे कहते हैं कि जहां कोई गुनाह का मौका आया, ऐसे काम का मौका आया कि आपको इल्म है कि मैंने ये काम किया तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, तो उस वक्त अल्लाह के खौफ से उस काम को छोड़ देना, यह है मुत्तकी, समझ रहे हो? बाकी मुसलमान, एक सवाल होगा आपको कि फिर इसका मतलब तो यह हुआ कि हमें दुनिया में तरक्की हासिल करनी ही नहीं चाहिए, है भाई? आप लोग, मेरा ख्याल है मैं टीवी में आ रहा हूं, कोई सवाल का जवाब कोई हां हूं करते ही नहीं है। इससे तो ये मालूम होता है ना कि जब ये असल तरक्की दुनिया की नहीं है, बल्कि असल क्या है? आखिरत की, तो फिर हमें दुनिया में पढ़ना ही नहीं चाहिए। क्यों फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्यों केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्यों कंप्यूटर इंजीनियर बन रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं, क्यों वो कर रहे हैं, तो इसका फायदा क्या? तो याद रखो इसका यह मतलब नहीं है कि दुनिया में तरक्की ना करें, यह मतलब नहीं है, बल्कि बात यह है कि दुनिया में भी अगर तरक्की करें तो ये नजरिया रखकर कि ये असल नहीं है, बल्कि ये असल क्या है? आखिरत। तो इसको, इस तरक्की को उस आखिरत की तरक्की का जरिया बनाए इंसान। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं। देखो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा दरख लगा रहे थे। दरख भी तो एक नौ की तरक्की है ना, जिस मुल्क में, जिस इलाके में जरखेजी होती है, दरख ज्यादा होते हैं, पैदावार ज्यादा होती है, हवा में आलूदगी कम होती है दरख्तों की वजह से। तो ये एक मिसाल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हजरत अबू हुरैरा दरख लगा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हदीस का मफहूम है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी उम्र इस दरख से लंबी है? क्या मतलब दुनिया में दिल लगा रहे हो, तुम्हें यकीन है जब तक ये दरख जवान होगा, फल देगा, तुम उस वक्त तक जिंदा भी रहोगे? तो यहां दरख लगाने से मना किया जा रहा है ना, है भाई? हौसला शिकनी की जा रही है कि भाई इतनी लंबी लंबी दरख तो 10 साल के बाद, 6 साल के बाद जाके फल देता है, 6 साल किसने देखे हैं? लेकिन सही मुस्लिम की हदीस में है कि जिसने दरख लगाया और मर गया, तो जब तक उस दरख से इंसान, चरिंद, परिंदे भी खाते रहेंगे, इसको कब्र में सवाब मिलता रहेगा। एक हदीस में दरख लगाने को मना किया जा रहा है कि अपनी उम्र देखो, यकीन एक दिन का नहीं है और मंसूबे پانچ پانچ چھ چھ سال کے، اور دوسری حدیث میں کہا جا رہا ہے درخت لگانا اتنی بڑی عبادت کہ صرف انسانوں کو کھلانے کا ثواب نہیں ہے، اللہ کی جو دیگر مخلوق کھائے گی نا اس کا بھی ثواب ملے گا قبر میں. تو اس سے پتا چلا اسلام میں ترقی کی ڈیفینیشن کیا ہے. اگر یہ دنیا برائے دنیا ہے، اگر درخت لگانے سے مقصد صرف یہی ہے کہ میں کھاؤں میرا پیٹ بھرے، تو بھائی کل کا پتہ نہیں ہے زندہ رہو گے کہ نہیں رہو گے. پتہ ہے کوئی اتنی لمبی لمبی نہیں سوچنی چاہیے، یہ دنیا پرستی ہے. لیکن اگر درخت لگانے کا مقصد کیا ہے، میں بھی کھاؤں گا، لوگوں کو فائدہ ہوگا، قوم کو فائدہ ہوگا، ملک کو فائدہ ہوگا، تو پھر نہ صرف یہ جائز بلکہ عبادت ہے. تو جو اسکول یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لوگ ہیں اس نیت سے پڑھیں کہ ہم ترقی کریں گے، تو اس میں ترقی کس کی ہوگی؟ مسلمانوں کی. مسلمان مختلف شعبوں میں جائیں گے اور غیروں کے محتاج کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے، دنیا کی لگام ہمارے ہاتھ میں آئے گی، پھر ہمارے ہم فیصلے کریں گے لوگوں کے. کیونکہ اس سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے بغیر دنیا کی لگام ہاتھ میں لینا ممکن نہیں ہے، اور ہم ملک اور قوم کو فائدہ پہنچائیں گے. اس نیت سے اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو صرف جائز ہی نہیں ہے، بہت ثواب ہے، بہت ثواب. ایک دفعہ ایک یونیورسٹی کے طالب علم کا ہمارے پاس خط آیا، اس نے لکھا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، مجھے بتائیں اس کا کوئی ثواب بھی ہے یا نہیں ہے. وہ زرعی یونیورسٹی میں تھے، ایگریکلچر کہتے ہیں نا اس کو، زرعی یونیورسٹی. تو میں نے ان کو جواب لکھا، جواب یہ لکھا کہ حدیث میں جب ایک درخت لگانے پر اتنا ثواب ہے بھائی، تو کوئی زرعی یونیورسٹی میں پڑھ کے انجینئر بنے گا اور لاکھوں درختوں کی بقا کا سبب بنے گا، لاکھوں درختوں کی زندگی کا سبب بنے گا، تو یہ عمل اس کا عبادت کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ ہے بھائی. لیکن فرق کس کا ہے؟ نیت کا. نیت اگر صرف اپنی توند بھرنے کی ہے، توند بھرے گی ثواب نہیں ملے گا، اور نیت لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، مسلمان قوم کو عزت دلانی مقصد ہے، پھر بہت ثواب ملے گا، پیٹ پھر بھی بھرے گا، پیٹ تو پھر بھی بھرے گا. یہ اللہ کی عجیب رحمت ہے کہ اپنا فائدہ بھی ہوتا ہے تو انسان کو اللہ ثواب سے محروم نہیں کرتے. تو یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو دنیا کی حیثیت سے، کہ یہ دنیا برائے دنیا کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، متاع قلیل، بہت جلد ختم ہونے والی، فنا ہونے والی. تو یہ نظریہ اللہ تعالیٰ بناتے ہیں قرآن مجید میں. آج ہم نے یہ سورہ زخرف کی تلاوت کی ہے، اس کے علاوہ ہم نے اور کون سی سورت پڑھی ہے اس کے بعد؟ سورہ شورا. سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اہل ایمان کو مشورے کا، کہ جتنے اہم کام ہیں وہ مشورے سے کیا کرو. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ شریعت میں مشورے کی اہمیت استخارے سے زیادہ ہے، جبکہ لوگ آج کل استخارے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، مشورے کو کم اہمیت دیتے ہیں. تو مشورے کی اہمیت شریعت میں استخارہ سے زیادہ ہے. اس طرح ہم نے سورہ دخان بھی پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا بھی تذکرہ کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں. فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں اہم اہم فیصلے کیے جاتے ہیں. امرم من عندنا انا کنا مرسلین. تو لیلۃ القدر کا اللہ نے اس سورت میں، قرآن مجید میں دو مقامات پر لیلۃ القدر کا بیان ہے، ایک تو یہ سورت دخان میں اور ایک وہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے. حدیث میں آتا ہے، روایات میں ہے کہ ایک صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص نے 80 سال عبادت کی ہے. پہلی عمریں بہت لمبی ہوتی تھیں، 80 سال مسلسل عبادت کی. تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہماری تو عمریں اتنی نہیں ہیں، اگر کوئی 80 سال زندہ رہتا بھی ہے تو بلوغت میں 15-20 سال لگتے ہیں اس کو، پھر بڑھاپا وہ نکال لیں، اس میں تو اتنی عبادت نہیں ہو سکتی، سونے کے ایام نکال لیں، بچتا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی کہ یہ امت پچھلی امتوں سے پیچھے نہ رہ جائے، یہ امت پچھلی امتوں سے پیچھے نہ رہ جائے. اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں آیات نازل کی کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے 80 سال بنتے ہیں، تو ہزار مہینوں سے یہ ایک رات بہتر ہے. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ طاق راتوں میں تلاش کرو, آج بھی طاق رات ہے نا, 21 ہے, 23 ہے, 25 ہے, 27 ہے اور 29, ان پانچ راتوں میں لیلۃ القدر کا امکان زیادہ ہے. لوگ صرف 27 کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں, یہ غلط ہے. 21 بھی ہو سکتی ہے, 23 بھی ہو سکتی ہے, 25 بھی ہو سکتی ہے, 27 ہو تو جفت راتیں بھی سکتی ہیں, لیکن امکان جفت راتوں میں کم ہے. حدیث میں زیادہ ترغیب جو آئی ہے وہ یہ طاق راتوں میں عبادت کی ترغیب آئی ہے. تو بھائی یہ فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ, آج صبح مولوی صاحب بیان کر رہے تھے نا کہ بعض علاقے ایسے ہیں, بعض مقامات ایسے ہیں, جیسے تاجر آدمی جو ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ میرا مال فلاں منڈی میں نکلے گا, صحیح قیمت ملے گی مجھے, اور فلاں علاقے پہ میں بیچوں گا تو مجھے اس کی صحیح قیمت. اب وہ کسی غریب علاقے میں جو ہے نا وہ کرولا کا شو روم کھول کے بیٹھا ہوا ہے, وہاں لوگوں کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے اور یہ گاڑیوں کا شو روم کھول کے بیٹھا ہوا ہے وہاں, یا سردیوں میں برف بیچ رہا ہے. جو ہے نا ایک آدمی نے کاروبار نہیں تھا تو سردیوں میں اس کو کیا خیال آیا, برف بیچنے کا, سیزن نہیں ہے بھائی, نہیں بکے گا. کوئی ایک آدھ بے وقوف لے جائے. گرمیوں میں کوئلے بیچ رہا ہے گرم, ٹھیک ہے نا, جون کے مہینے میں سیزن نہیں ہے. تو بعض چیزیں, اچھا اگر یہ الٹا کر لے, گرم کوئلے بیچے یا گرم انڈے بیچے دسمبر میں, بکتے تو جون میں بھی ہیں لیکن دسمبر میں صحیح قیمت دیکھے جاتے ہیں, اور برف بیچے جون جولائی میں. ابھی دیکھو یہ سیزن, رمضان پکوڑوں کا سیزن ہے یا نہیں, ہر آدمی سب کاروبار چھوڑ کے پکوڑے لگا کے بیٹھا ہوا ہے. یہ تو آپ لوگ کا بس نہیں چل رہا, آپ کا بھی دل چاہتا ہے لگانے کا لیکن عزت کا تھوڑا سا خیال ہے, لیکن ابھی پکوڑے اور سموسے والے نوٹ ایسے چھاپ رہے ہیں نا, گننے کی فرصت نہیں ہے ان کے پاس. ہم بھی کبھی کبھار جاتے ہیں نا سموسے لینے, ٹائم نہیں ہے. غلطی سے بدباز دفعہ پانچ کے بجائے چھ سموسے ڈال دے گا, اس سے بولو چھ لے جاؤ, ٹائم نہیں, لے جاؤ. وہ کہتا ہے جتنی دیر میں گننے میں لگے گا نا اس میں چھ اور بھی فروخت کر دوں گا میں. تو جو سیزن میں جو ہے نا چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے, تو رمضان جو ہے نا, رمضان یہ عبادت کا سیزن ہے. عام حالات میں نفل نماز دو نفل, اور رمضان میں فرض کے برابر, ایک فرض کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. پھر رمضان کا بھی آخری عشرہ بالکل اس کی مثال ہے, جیسے یہ لوگ جو عید پہ شاپنگ کرتے ہیں نا, بالکل رمضان میرا شروع ہو جاتا ہے نا عید کی, دکاندار کا, وہ کہتا ہے یہ رمضان ہمارا سیزن ہے. تارک روڈ پہ جو دکانیں ہیں نا لیڈیز کپڑے کی خاص طور پہ, وہ کیا کہتے ہیں, یہ سیزن ہمارا رمضان, رمضان میں نہیں بند کریں گے. پھر رمضان میں بھی ان کو پتا ہے آخری عشرے میں اور زیادہ سیل ہوتی ہے. آخری عشرے میں تو آپ ان کو کچھ بھی دھمکی دے دیں نا, وہ دکان نہیں بند کرے گا. کہے گا نہیں بھائی, یہ 10 دن تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نشے کی گولیاں کھا کے بیٹھتے ہیں, نیند نہ آ جائے کہیں. اب ان سے کوئی جا کے پوچھے بھائی ایسا کرو, آرام کرو, سو جاؤ. ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے, تمام ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے انسان کے لیے نیند ضروری ہے, اور نیند بھی وہ ہوتی ہے جو رات کو ہوتی ہے. اصل نیند کون سی ہے؟ رات. لہذا رات کو سو جاؤ گھر جا کے. تو وہ کہے گا پولیس کو بھی فون کر دو نا, دکان نہیں بند کروں گا میں, یہ تو سیزن ہے. تو بھائی دیکھو, اس کو اپنی دکان کا سیزن تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اس کو پتا ہے ابھی ڈبل قیمت پہ نکل جائے گا, عید کے بعد آدھی کی بھی قیمت پہ بھی کوئی نہیں لے گا. یہی چپل جو 1000 کی بک رہی ہے نا, عید کے بعد 50 میں بھی نہیں لے گا کوئی. ابھی 1000 کیا, 1500 بھی کر کے بیچ دو, نکل جائے گی. تو جیسے چیزوں کی قیمتیں کئی کئی گنا بڑھ کے مل رہی ہیں ان کو. میں نے ایک دفعہ, ہمارے دوست تھے, ان کے یہاں دکان تھی حیدری میں, کوئی کسٹمر آتا نا ان کے پاس, تو وہ عید کا سیزن تھا, بڑے مصروف چل رہے تھے بھائی, یہ کئی کئی گنا بڑھا کر. تو وہ ایک کسٹمر آئے, کتنے کا؟ انہوں نے کہا ویسے تو 800 کا ہے, آپ کو 500 کا دے دوں گا. آپ کو کتنے کا دے دوں گا؟ 500. حالانکہ تھا وہ 200 کا, ٹھیک ہے نا, لیکن انہوں نے ایک جلدی جلدی نا, کیونکہ ان کو پتا ہے کسٹمر نے کچھ کم بھی کرنا ہے, تو خود ہی بڑھا کے, خود ہی کم کر کے, ٹائم نہیں ہے اتنا, خود ہی بڑھاؤ پھر خود ہی کم کرو, پھر وہ جو کم کرے اس میں 50 بڑھا کے دے دو, پکڑا. ایک فارمولا انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ وہ بولے گا اتنے, آپ نے پہلے 200 کی چیز ہے نا, آپ نے 1000 بولنے ہیں, پھر اس کے کہے بغیر اس کو خوش کرنے کے لیے 200 خود بہت کم کر دینے ہیں. وہ کہے گا نہیں 200 نہیں, 800 نہیں, میں تو 600 لوگوں کو کہنا, چلو 700 کر لو, یہ لو جان چڑھاؤ, ٹھیک ہے نا. حالانکہ وہ ہے کتنے کی, 200 की भी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक पूरा हिसाब किताब, एक फार्मूला होता है कि टाइम नहीं है अभी निकालो माल निकालो, तो वो खड़े खड़े चाय पीते हैं दुकानों पे, बैठने की फुर्सत नहीं है, चाय के लिए भी नहीं, ऐसा होता कि मैं जा रहा हूं चाय पीने के लिए दुकान बंद करके, मैं जा रहा हूं खाना खाना, खाना वाना इधर ही, कस्टमर से बात हो रही है, लुक में चल रहे हैं मुंह में, ठीक है ना, गुटके भी लुक में भी सिगरेट भी सब उसी वक्त चल रहा है, टाइम नहीं है। तो भाई उससे इबरत हासिल कर लेनी चाहिए, असल में तो ये सीजन अल्लाह ने उस काम के लिए रखा ही नहीं, असल में तो ये रखा किसके लिए था, इबादत के लिए। तो होना तो ये चाहिए, हमारी और सबकी कैफियत ये होनी चाहिए कि भाई अभी तो इबादत का टाइम, अभी तो इबादत करनी है। तमत्ता मिन शमीम अरारी नजदिन फमा बादल आशियत मिन अरारी, शायर ने कहा है ना कि इस रात की बूटी, रात की रानी से रात को खुशबू हासिल कर लो, जो सो गया कि मैं फजर के बाद सूंघूंगा, फजर के बाद इसके फूल बंद हो जाते हैं। तो रमजान की खुशबू के थोड़े से अय्याम रह गए हैं, जिसने ये बहारें लूट ली, इबादत कर ली, अल्लाह को मना लिया, तौबा कर ली गुनाहों से, तो वो तो कामयाब हो जाएगा, वरना जाया भी कर सकते हो भाई इसको। अल्लाह ने आपको, अल्लाह ने कोई पुलिस नहीं बिठाई हुई कि देखो कौन इबादत कर रहा है कौन नहीं कर रहा, क्योंकि ये गैब का मामला है। तो ये मैं बस आखिरी बात करके अपने बयान को खत्म करता हूं, अल्लाह ताला ने इस उम्मत को जो ये रात दी इबादत की और रमजान दिया और ये सब, इसलिए कि हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन सबसे पहले मेरी उम्मत जन्नत में जाएगी, आई सबसे आखिर में, जाएगी सबसे पहले, सबसे पहले ये उम्मत जाएगी। हदीस में आता है कि मेरी उम्मत की मिसाल और पिछली उम्मतों की मिसाल, सही है बुखारी और सही है मुस्लिम की हदीस है, फरमाया ऐसी है कि एक मजदूर ने फजर से लेके जोहर तक मेहनत की, उसको अजर मिला एक किरात, एक किरात। दूसरे मजदूर ने जोहर से लेके असर तक मेहनत की, उसे भी अजर मिला एक किरात। और तीसरे ने असर से मगरिब तक मेहनत की, मगर उसे अजर मिला दो किरात। समझ में आ रही है बात? तो जिसने फजर से लेके जोहर तक मेहनत की वो यहूदी, उनकी मिसाल, जिसने जोहर से लेके असर तक वो ईसाई, और फरमाया जिसने असर से मगरिब तक मेहनत की वो कौन है? मुसलमान। फरमाया यहूद और नसारा कहेंगे कि ऐ अल्लाह हमने अमल ज्यादा किया अजर कम मिला, और इन्होंने अमल कम किया अजर दुगना, ये क्यों? तो अल्लाह फरमाएगा क्या मैंने तुम्हारे अजर में कोई कमी की है? क्या मतलब? जितना तुमने किया उसका अजर एक किरात बनता था, वो तुम्हें पूरा मिला है, बाकी मुसलमानों को मैंने जो दुगना दे दिया तो इसमें तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं है, बल्कि ये मेरा फजल है जिस पे चाहे करूं। असल तो ये ना, जुल्म तो नहीं है ना। एक मजदूर को आपने कहा भाई ये गड़ा खोदो मैं 1000 रुपए दूंगा, खोद दिया आपने, दे दिए 1000। दूसरे मजदूर ने 1000 गड़ा खोदा, आपने उसको भी 1000 दे दिए। तीसरे ने 2-4 कुदाल चलाए, आपने 5000 पकड़ा दिए। अब दूसरे मजदूर एतराज कर रहे हैं, तो उनको एतराज का हक इसलिए नहीं है कि भाई तुम्हें तो तुम्हारी पूरी मिल गई ना, बाकी ये मजदूर मैं इसके साथ अपना फजल करूं, मेरे इससे ताल्लुकात हैं, मुझे इससे ज्यादा मोहब्बत है, तो मैं इसको 5 या 1 करोड़ भी दे दूं, मेरी चीज जिसको चाहे दूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस उम्मत का अमल कम और अजर ज्यादा। अमल कम यही है कि इसको ऐसी रातें दी गई हैं। अच्छा, यहां एक और मसला बता दूं, ये हदीस इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इस मजहब की भी मजबूत दलील है कि असर की नमाज का असल वक्त ताखीर से है, तभी ये मिसाल फिट बैठेगी। सऊदी अरब में असर की नमाज बहुत जल्दी होती है, मिसले अव्वल पे 3 बजे होती है ना। समझ में नहीं आ रही बात? अहले हदीस हजरात भी बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं ना असर, है ना, अहले हदीस हजरात भी बहुत जल्दी पढ़ते हैं ना, तो बहुत जल्दी असर बहुत जल्दी पढ़ते हैं, जबकि हम असर दरा देर से पढ़ते हैं, मिसले सानी पे वो पढ़ते हैं, मिसले अव्वल पे। तो ये तो इख्तलाफ है कि अफजल वक्त कौन सा है, मिसले अव्वल है या मिसले सानी, ये इख्तलाफ इतनी बुरी चीज नहीं है, दलाइल दोनों तरफ है। लेकिन अफसोस इस पर होता है कि वो लोग हमें बेवकूफ समझते हैं। वो क्या समझते हैं कि इमाम अबू हनीफा को हदीसें मालूम नहीं थी, और ये हनफियों के पास भी हदीस नहीं है, खास तौर पे जो लोग मक्का मदीना जाते हैं ना, देखते हैं कि इतनी जल्दी हो रही है, तो ये चलो पढ़ लो कि भाई ये लोग फिकह हम्बली को फॉलो करते हैं, ठीक है, हम भी वही उसी वक्त पे पढ़ते हैं वहां जाके, لیکن یہ جو ہے نا کہ پھر یہاں کے علماء کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دینا جو کہ اکثر آج کل ہو رہا ہے سعودی عرب میں, وہاں جب جاتے ہیں نا تو ہندوستان پاکستان کے علماء کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہے. تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جو امام ابو حنیفہ کی مضبوط ترین دلیل ہے کہ اثر کا وقت تاخیر سے ہے, ورنہ یہ مثال فٹ نہیں بیٹھے گی. نہیں یہ بات سمجھ, کیونکہ اگر اس مثال پر سعودی عرب میں جو اثر کی نماز ہو رہی ہے نا 3 بجے 3:15 بجے, اس میں تو اثر مغرب میں جتنا ڈسٹینس ہے اتنا ہی تقریباً ظہر اثر میں بھی بن جاتا ہے. تو پھر عیسائیوں نے عمل زیادہ کیا اجر کم ملا, یہ مثال بیٹھے گی نہیں. وہ کہیں گے ہم نے بھی ظہر سے اثر تک کیا اتنے گھنٹے, مسلمانوں نے بھی اثر سے مغرب اتنے گھنٹے. حالانکہ حدیث کا مقصد کیا, انہوں نے عمل زیادہ کیا اجر کم اور انہوں نے عمل بہت تھوڑا کیا. نہیں یاری بات, تو اس سے مجتہدین کے پاس دلائل ہوتے ہیں ہر ایک کے پاس. اس لیے جو آج کل ایک احمق لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں نا بیٹھ گئے, وہ اس کو دلیل نہیں ہے, حدیث میں آتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور امام حنیفہ کو تو دلیل ہی نہیں پتہ نہیں تھی, یہ حنفی لوگ تو مقلد ہیں اندھے, ان کو حدیث سے تو پتہ نہیں ہے. تو یہ بیوقوفانہ باتیں ہیں. دلائل ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں لیکن استنباط کا انداز ہوتا ہے, کون کس حدیث سے کیا اس مستنبط کرتا ہے, کیا مسئلہ کشیدتا ہے, یہ ہے تفقہ اور بصیرت کی چیز. بہرحال نمازیں دونوں ٹائم پہ ہو جاتی ہیں, اس ٹائم پہ بھی ہو جاتی ہے نماز, کہیں آپ فتویٰ دینا شروع کر دیں کہ نماز ہی نہیں ہوتی. بلکہ سفر میں اگر نماز قضا ہونے کا ڈر ہو تو بہتر یہی ہے کہ پہلے وقت میں پڑھ لی جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اور عصر کی نماز کو مثل اول سے پہلے, ظہر کی نماز کو مثل اول سے پہلے پڑھنا واجب ہے, کیونکہ امام شافعی کے ہاں وقت عصر کا جلدی شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ظہر میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مثل اول سے پہلے پہلے پڑھ لیا جائے تاکہ وہ نماز مشکوک نہ بنے. تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کم عمل کے ذریعے زیادہ نوازیں گے, تو یہ اسی طرح نوازیں گے کہ یہ امت کام بہت زبردست کرے گی. یہ امت, ایک تو یہ امت عبادت بھی کرے گی, دوسرا یہ امت پیغمبروں کا کام اس کے ذمہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کی کوشش کرے گی, جہاد کے میدان میں بھی اور دعوت کے میدان میں بھی, ہر میدان میں. یہ پوری دنیا میں اس کی ذمہ داری ہے. پچھلی امتوں کی ذمہ داری پوری دنیا کی نہیں لگتی تھی, کیونکہ انبیاء آتے تھے, وہ ہر قوم میں اللہ نبی بھیجتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالی نے اس امت کو نوازا. عمریں اتنی تھوڑی تھوڑی, ہم لوگ کی جو عمریں ہیں نا یہ ساشیں ہیں. اصل تو پہلے عمریں تھیں 1000 سال 500 سال. اگر ان کو بتا دیا جاتا نا یہ 50 50 والے بھی آئیں گے, وہ حیران ہوں گے یہ نالائق بالغ کب ہوتے ہوں گے, جوان کب ہوتے ہوں گے, شادی اور بچے اور دادا دادی نانی, اتنی جلدی سارے کام کیسے ہو جاتے ہوں گے. ان کو تو 100 200 سال تو بالغ ہونے میں لگتے تھے, ہیں بھائی. پھر ان کا رشتہ دیکھا جاتا تھا, 40 50 سال شاید رشتہ دیکھنے میں لگتے ہوں, ٹھیک ہے نا. پھر استخارے کے 4 سال نکال لیں, پھر شادی ہوئی رخصتی میں 100 200 سال, ٹھیک ہے. تو ایسا حساب کتاب ہوتا ہوگا. تو وہ جب سنیں گے ہم لوگ کے بارے میں کہ 50 50 60 60 سال کے لوگ بھی آئیں گے, تو وہ حیران ہوں گے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہوں گے, کتنی جلدی کھاتے کیا ہوں گے یہ لوگ, بالغ اتنی جلدی ہو جاتے ہوں گے. لیکن ان کو حیرانگی اس پر ہوتی ہوگی کہ یہ 50 50 60 60 سال کی عمریں لے کر آئیں گے, مگر دنیا میں دل ایسا لگائیں گے جیسے 5000 سال کے لیے آئے ہوں. اتنی جلدی ایک ایک سال گزر رہا ہے, ختم ہو رہا ہے, لیکن کوئی موت کے لیے مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہہ رہے میں نہیں مروں گا بھائی, میں نہیں مروں گا, میں تو ابھی یہ بھی کروں گا. ادھر حضرت ابو ہریرہ کو کہا جا رہا ہے اس درخت کو کی عمر دیکھو, اپنی عمر دیکھو, اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں 25 25 سال کے, 70 سال کی عمر میں بھی پلاٹوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے. اب کیوں خرید رہے ہو 70 سال میں, کیسے بناؤ گے, بنا کے کرو گے کیا, کتنے سال رہ لو گے بھائی, چھوڑو اب کرائے میں جہاں اتنا گزار لیا 2 4 سال اور گزار لو. اللہ عمر دے کسی کو 90 سال ہو جائے 100 سال ہو جائے, لیکن اب دیکھو ہر ایک جیسا نہیں ہوتا. بہت سے بوڑھے بزرگ ایسے ہیں جو بڑھاپے میں اللہ کی طرف بہت زیادہ مائل ہو جاتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو جوانی میں بھی اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو جوانی میں بھی. اور جو جوانی میں اللہ کی طرف نہیں آیا نا, تو بڑھاپے میں مسجد میں آنے کا امکان پھر بہت کم ہے, یاد رکھو. ہم سمجھتے ہیں نا کہ بڑھاپے میں آ جائیں گے, یہ کم ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں, ایک دنیا کی لالچ اور ایک لمبی لمبی امیدیں. ہونا تو لمبی امیدیں کم چاہیے نا, لیکن امیدیں بڑھتی ہیں اس کو. علماء نے لکھا ہے کہ جوان وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے پیدا ہو چکی ہو. بس یہ حدیث کی تشریح کر کے بات ختم کرتا ہوں, اس کو سمجھیں, بڑی دلچسپ حدیث ہے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے, تو ہمارا تو خیال یہ ہے نا کہ ہم جیسے جیسے بوڑھے ہوں گے قبر اور یاد آنا شروع ہو جائے گی کہ اب تو پہنچے بھائی, اب تو 2 سال رہ گئے, اب تو 3 سال رہ گئے, اب تو گرد یہ والا بھی فیل ہو گیا, اب تو ڈائلسس پہ چل رہا ہوں, صحیح ہے نا. تو ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ جب یہ پوزیشن ہوگی تو ہم اللہ کی طرف آ جائیں گے. کیا خیال ہے بھائی, کیونکہ پھر تو موت دیکھ رہے ہوں گے اپنی آنکھوں سے. لیکن حدیث میں آتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے. یحرم بن آدم ویشب فیہ اثنتان, فرمائے جیسے جیسے آدم کی اولاد کی عمر بڑھتی ہے اس میں 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں, الحرص علی المال وطول العمل, ایک دولت کی محبت. جوانی میں زیادہ صدقہ کرتا ہے, جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے دل چاہتا ہے سارے پیسے میری جیب میں رہیں, یہ دولت کی محبت بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. نمبر 2, لمبی امیدیں بڑھتی ہیں. جوانی میں تو پھر بھی تھوڑا سا ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں بھائی مر مرا نہ جائیں, لیکن جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے تو وہ موت کا ڈر ختم, موت کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. یقین نہ آئے دیکھ لو, 70 سال کی عمر میں بھی ٹھیکے لے رہے ہیں 10-10 سال کے, اور لمبی لمبی باتیں. تو اب اس پر ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ تو ہر بوڑھے کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے بھائی, تو اس سے تو انسان بوڑھوں سے بدگمان ہوگا نا کہ بھائی جو بھی بوڑھا ہوگا 2 چیزیں اس میں ہوں گی, دنیا کی محبت اور لمبی لمبی امیدیں. تو حدیث میں اس کا جواب موجود ہے. حدیث میں یہ نہیں آتا کہ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو 2 چیزیں اس میں پیدا ہوتی ہیں, نہ نہ نہ, فرمایا جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے 2 چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں. جوان وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے پیدا ہو چکی ہو. کیا مطلب, جوانی میں اگر یہ 2 برائیاں پیدا ہو گئی نا, پیسوں کی لالچ اور لمبی لمبی دنیا سے امیدیں, تو پھر یہ بڑھاپے میں ختم ہونے والی چیز نہیں ہے, بڑھاپے میں اور بڑھے گی اور جوان ہوگی, تگڑی ہوگی یہ. اور اگر جوانی میں ختم کر دیا, جوانی میں دولت کی محبت دل سے نکال دی, پیسے ہیں بہت اچھی بات ہے, نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے, یہ کیفیت بنا لو اپنی, دولت ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے, صحیح ہے نا, ہوتی تو کون سا ہمیشہ رہتی, ختم ہو جانی ہے. جس نے یہ حالت بنا لی نا بہت خوش زندگی گزارتا ہے. تو اور دنیا سے امیدیں کہ میں 20 سال کے بعد ابھی میں جاؤں گا امریکہ, 5 سال کے بعد پھر میں ایسا کروں گا, وہاں پھر جنرل اسٹور ہے, پھر 5 سال یوں, پھر 10 سال یہ, 15 سال میں تعلیم کمپلیٹ ہوگی, پھر میں آؤں گا, پھر شادی کروں گا میں, پھر یہ ہوگا, پھر وہ. کل ایک صاحب ملے تو میں نے کہا آپ اتنے بڑے ہو گئے شادی نہیں, کہہ رہے ہیں ابھی ایکچولی میں ابھی 5 سال تو ایکچولی اپنی پڑھائی پہ لگاؤں گا, اور میری جو ایکچولی جو میری منگیتر ہے نا وہ بھی 6 سال اس پہ, پھر یہ ہوگا ایکچولی, پھر میں نے کہا اپنی عمر دیکھو بھائی ایکچولی ابھی تم جوان آدمی ہو, ابھی بھی 35 سال کے تو ہو گئے, اور پڑھ لکھ کے اتنے بڑے بن جاؤ گے تو جوان تھوڑی رہو گے. شادی کے لیے دولت سے زیادہ صحت ضروری ہے, یہ ذہن میں رکھیں. غریب آدمی روٹی نہ ہو کھانے کی مگر صحت اچھی ہو, وہ کامیاب ازدواجی زندگی گزار سکتا ہے. اور پیسے قارون کا خزانہ ہو مگر صحت, صحت تو آہستہ آہستہ گرتی ہے نا جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے, تو صحت نہ ہو تو کیا فائدہ بھائی. تو میں نے کہا کہ 5-6 سال ایکچولی آپ انتظار کریں, اس کے بعد 5-6 سال تھوڑا میرے مشورے پہ اور رک جائیں, اس کے بعد پھر شادی کی ضرورت ہی ختم ہو جائے, کیا ضرورت ہے. تو اتنی لمبی امیدیں بھائی, تو زندگی ہے کتنی, ہے کتنی, یہ دیکھو. ابھی اتنی عمر ہے, ابھی اولاد اگر ہو گئی تو جوانی میں باپ بن جاؤ گے, صحیح ہے نا, پھر وہ بچے بڑے ہوں گے تو آپ بوڑھے ہونے شروع ہو جاؤ گے. یہ چیزیں حقائق ہیں, سوچنے چاہیے کہ بھائی یہ عمر کم ہے, یہ سارے کام جلدی جلدی نمٹانے ہیں, صحیح ہے نا, نیچرل لائف گزارنے کے لیے سارے کام جلدی جلدی نمٹانے ہیں. یہ نہیں کہ میں یوں کروں گا پھر یوں کروں گا. شیخ چلی کا واقعہ ہے نا, کہ ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے تھے, شیخ چلی انڈوں کی ٹوکری سر پہ رکھ کے جا رہا تھا, سیٹھ نے اس کو انڈے دیے تھے کہ یہ فلاں جگہ سے فلاں مقام پر پہنچا دے, اس کے تجھے 50 روپے دوں گا میں. شیخ چلی نے انڈوں کی ٹوکری سر پہ, پہلے دیسی انڈے ہوتے تھے جو مرغی ان پہ بیٹھتی تھی تو چوزے بھی نکلتے تھے, تو وہ انڈوں کی ٹوکری سر پہ رکھ کے اس کی نیت خراب ہو گئی. اس نے بولا یار اگر میں انڈے لے کے بھاگ جاؤں راستے سے, ہے بھائی जो मेरा सेठ है ना, अगर मैं ये अंडे लेके भाग गया तो एक्चुअली होगा ऐसे कि मैं ये अंडे मुर्गी के नीचे रखूंगा, सोचता हुआ जा रहा है, फिर इनमें से चूजे निकलेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल ये 100 अंडे हैं, 90 भी निकल आए, चलो 10 खराब हो जाएंगे ना, सारे प्लानिंग कर रहे हैं, 90 तो निकलेंगे ही, उन 90 में 45 मुर्गे 45 मुर्गियां, नहीं तो चलो 40-40 हो जाएंगे, तो बच्चे होंगे मर मरा के भी 40-50 तो बच ही जाएंगे ना। फिर जब इतने बचेंगे फिर मैं बेचूंगा नहीं, ना काट के खाऊंगा, थोड़ा सबर करूंगा, फिर इनसे अंडे निकलेंगे, फिर उनको उनसे चूजे निकालूंगा, तो कैलकुलेशन 6 महीने में, 7 साल में ये प्रोसेस होगा, होते होते फिर एक दिन आएगा 4-5 साल में मेरा पूरा पोल्ट्री फार्म होगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं बेचूंगा, फिर मैं बिजनेस, फिर मैं कारोबार, फिर मैं होते होते एक दिन आएगा कि मेरे पास बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला होगा, दौलत की रेल पेल होगी, फिर मैं शादी करूंगा, एक्चुअली वो शादी के साथ है ना एक्चुअली, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मेरे बच्चे होंगे और दौलत की रेल पेल, पोल्ट्री फार्म, कारोबार, बिजनेस उरूज पे, तो बच्चे फिर आएंगे मुझसे पैसे मांगने, अब्बू पैसे, मैं कहूंगा हाँ चलो भागो यहां से, वो ना नाज पे हट, पैसे ऐसे नहीं है। तो जब ऐसे हुम किया ना उसने, तो ऊपर से टोकरा धड़ाम से नीचे, तो उसके मालिक ने कहा कि अभी कहीं ठोकर लगी होती, टोकरा नीचे गिरा होता तो कोई समझ में भी आ रहा है, मैंने तो देखा तूने खुद यूं करके गिराया नीचे, कमबख्त अंडों के पैसे निकाल। तो वो कहने लगा भाई तू अपने अंडों को रो रहा है, मेरा पूरा खानदान बर्बाद हो गया, तू अपने अंडों को रो रहा है, मेरा पूरा खानदान तबाह हो गया, घर गया, घर बिक गया, गाड़ी चली गई, बच्चे बर्बाद हो गए, तू अंडों को रो रहा है बेटे। तो ये तो वो शेख चिल्ली था, हम में से हर शख्स शेख चिल्ली ही है। ये तो मौत का झटका जब लगता है तो पता चलता है भाई सोचा तो क्या किया था, लेकिन ये किधर आ गए हम लोग, ये क्या हो गया अचानक। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि जवानी में ये चीजें खत्म कर दो, फिर बुढ़ापे में जवान नहीं होंगी, क्योंकि पैदा ही नहीं हुई तो जवान कहां से होगी, फिर बुढ़ापे में और अल्लाह की तरफ माइल हो गए। इसलिए अहलुल्लाह का बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरता है और बेदीन आदमी का बुढ़ापा बहुत बुरा गुजरता है। अल्लाह ताला हम सबको जवानी में सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमाए, और दुनिया से जो हमारा दिल लगा हुआ है, इस दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में अल्लाह खत्म फरमा दे। सुभानकल्लाहु बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।